السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے سعودی عرب اور اسلامی ممالک کی بین الاقوامی تنظیم کی جانب سے افغانستان کے امن عمل کے اوپر سعودی عرب کے اندر دو روزہ کانفرنس، یہ کتنی اہم ہے، جس کے اندر علماء کرام شریک ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہمارا پاکستان کی سیاست پہ مبنی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، جنہیں احتساب عدالت سے سزا ہو چکی ہے، وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں جمعے کے روز۔ ان کی واپسی کیا اثرات مرتب کرے گی سیاست کے اوپر، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مینیفیسٹو، یعنی اپنا منشور جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا۔ اور پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے، اس میں جاپان کے اندر ہلاکت خیز بارشیں، آخر میں اسپورٹس پہ بات کریں گے۔ پاکستان نے زمبابوے میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بڑی واضح فرق کے ساتھ آسٹریلیا کو شکست دے کر اس کو چیمپئن کر لیا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ سعودی عربیہ اور جنرل سیکرٹریٹ جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یعنی او آئی سی کا، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی تنظیم، بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کریں گی، جس میں مسلمان اسکالرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اور خاص طور پہ وہ افغانستان کے اندر امن اور مصالحت کے اوپر اپنی آرا دے گے۔ جدہ اور مکہ کے اندر یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے 10 اور 11 جولائی کو، یعنی کل اور پرسوں اس کا یہ سیشنز ہوں گے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سارے مبصرین تجزیہ کار یہ کہتے آئے ہیں کہ بہت اہم رول ہے، خاص طور پہ اسلامی ممالک کا، اسلامی ممالک کی تنظیم کا اور سعودی عرب کا اس کے اندر۔ اب اس میں بڑا واضح اور ایک متحرک کردار نظر آ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ اس کانفرنس سے، اور چونکہ سعودی عربیہ جب اس کو لیڈ کرے گا عالم اسلام میں، جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، تو اس میں جو باقی ملک ہیں، بالخصوص پاکستان اور اس ریجن کے اندر جو دیگر ممالک ہیں، وہ کس طرح سے رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ انالیسس ہم لیں گے، جناب خالد المعینہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، دانشور ہیں۔ افغانستان سے ہمیں جناب آصف ننگ صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق گورنر ہیں فارا صوبے کے اور ممتاز ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ خالد المعینہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہوسٹ اس سینس میں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ ہوسٹ ملک ہے اس کانفرنس کا، کیا توقعات رکھی جائیں اس کانفرنس سے، کیا سوچ کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟
توقعات تو میرے خیال میں کا لیول جو ہے کافی، میرے خیال میں پرسنلی کم ہے۔ کتنے کانفرنسز ہوئے، ایک چیز انسان کو کہنا چاہیے کہ سعودی عرب از ٹرائنگ فور دا مے بی دا 20th ٹائم کہ افغانی فیکشنز کو ساتھ لائیں۔ میں کتنی دفعہ پڑھا اور پارٹیسپیٹ بھی ہے کہ کانفرنسز میں، مکے کا جو ڈکلیریشن ہوا کنگ عبداللہ کے ٹائم میں، لوگ آیا اور قسم بھی کیا قرآن میں، and the moment they went back they started killing each other.
یہ
کلچرل پرابلم ہے اور سوسائٹل پرابلم ہے۔ اب یہ اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ شیخ اظہر، سبیت آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کا، تسامح، ٹالرنس اینڈ آل، لیکن انفارچونیٹلی جو ترکیب ہے اور جو ڈی این اے ہے افغانستان میں ڈز ناٹ سیم ٹو بی گوئنگ رائٹ۔ معاف کیجیے، ناراض نہ ہوں، کیونکہ ہم افغانستان کے لیے کافی لوگوں نے یہاں سیکریفائس کیا، آئی ہیو نو مینی پیپل، ایٹ لیسٹ 20 جو وہاں مرے، زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو انہوں نے والنٹری ورک کیا، ہاسپٹل، فرسٹ ایڈ۔ یہ سعودی گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ، کیونکہ افغانستان امپورٹنٹ کنٹری ہے، پاکستان کا نیبر ہے، اینی انریسٹ دیئر ول کاز مور پرابلمز ان دا ہول ایریا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے جو پوچھا کیا توقعات ہے، میں صاف صاف آپ کو بتاتا ہوں، توقعات اگر آپ پاس پرفارمنس کو دیکھیں تو توقعات میرے خیال میں بہت کم ہیں،
بہت کم ہے۔ لیکن اچھا، ان حالات میں جب ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں، عید کے اوپر سیز فائر ہوا، جنگ بندی ہوئی، تو طالبان کی اپنی صفوں کے اندر پہلے جیسا اتحاد نظر نہیں آیا اور امن کی طرف جھکاؤ نظر آیا۔ سو یہاں پہ چونکہ بنیادی طور پہ یہ علماء کا اور اسکالرز کی یہ کانفرنس ہے، یہاں سے اگر کوئی پیغام جاتا ہے تو طالبان کی قیادت جو بنیادی طور پہ مذہبی فلاسفیز کے اوپر لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں، ان کے لیے اس پیغام کو قبول کرنا کتنی ان کی مجبوری بن سکتا ہے؟
وہ ٹھیک ہے، جو آپ نصیحت یا ایڈوائز جو دے رہے ہیں اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس میں ایک اور ٹریک ٹو ہونا چاہیے۔ جو فیکشنز افغانستان کی جو وہاں ہیں، اینڈ دے ہیو ناٹ کم، آئی ایم شیور کافی لوگ نہیں آئے فار سیکورٹی ریزنز، ان پر کچھ چھاپہ مار ہوگا یا امریکنز ول انٹرسپٹ دیم، दे हैव नॉट कम, अगर उनको ये रिसाला या मैसेज ना पहुंचे तो फायदा नहीं है। नीयत अच्छी है, काफी यहाँ जिद्दे में मैं देख रहा हूँ प्रिपरेशन हो रहे हैं, लोग आए OIC के सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूसुफ अल असरीन काफी दिल से काम कर रहे हैं, ऑल ऑनेस्टी इज अ गुड मैन, लेकिन जो सेकंड प्लेयर जो है तो अदर साइड, जैसे आप टेनिस खेलते हैं अदर साइड दे शुड बी अ प्लेयर, अगर वो बॉल वापस नहीं भेजेगा एंड ही विल नॉट डू एनीथिंग दिस शुड बी अ प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की, एवरी टाइम मीटिंग ये वो कत्ले आम बॉम्ब मस्जिदों में शिया और सुन्नी, अभी पहले तो कायदा थे अलकायदा और तालिबान ISIR, तो जब तक टॉलरेंस ये डिफरेंट मजाहिब में न हो और जब तक खुद लोग इसको रिजेक्ट करें, अफगानिस्तान के लोग अच्छे लोग हैं, दे वांट पीस, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इनको आप पहले कन्विंस कीजिए और इन पर जब्त डालिए और जोर डालिए, फिर काम चलेगा।
मैं इससे पहले कि मैं आसिफ नंग साहब के पास जाऊँ, कुछ ऐसी इतलात हैं कि अफगानिस्तान से तालिबान या उनकी हिमायत, उनके लिए हिमायत रखने वाले कुछ स्कॉलर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं?
तो ये अच्छी बात है अगर ये हो रहे हैं, उनकी हिमायत करने वाले या उनके एडवाइजर या उनके पॉलिस ब्यूरो के जो चीफ्स होते हैं जो उनको ये जैसे खिलाते हैं और ये देयर ओके, बस आपने इस एग्जाम के नियत इरादत भी है
सही,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है साहब।
एग्जैक्टली, ये बहुत अहम है। मैंने सर मेरे साथ रहिएगा आसिफ नंग साहब से बात करते हैं, साबिक गवर्नर अफगान सूबा फरा के और मुमताज़ एजुकेशनिस्ट भी हैं, खुली बात करते हैं, ओपन बात करते हैं। आसिफ नंग साहब बेहद शुक्रिया आपका, सऊदी अरब में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अफगानिस्तान के अमन अमल के ऊपर, और इसमें ज़ाहिर हुकूमतें मगर नहीं हैं, बराह रास्त कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके वो भी नहीं हैं, उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, दुनिया इस्लाम से यहाँ पे आ रही हैं। इस रेफरेंस में अहमियत बनती है क्योंकि दो मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना, वहाँ पे ये इजलास होंगे, ओपनिंग सेशन भी है रिकंसिलिएशन इन इस्लाम। सो ये जो तालीमात का और इस्लाम के बुनियादी पैगाम को अगर दोबारा यहाँ पे दोहराया जाएगा और अफगानिस्तान के अमन अमल के साथ उसको मंसूब किया जाएगा तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा अफगानिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर तालिबान सफ़ों में?
जी मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, आपके मुआज़्ज़िज़ मेहमानों को और सामीन को। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये तो अभी पीस कॉन्फ्रेंस है, मतलब ये मुज़ाकरा नहीं है।
जी हाँ, मुज़ाकरा नहीं है।
एक बॉर्डर पे यहाँ पे अफगानिस्तान में जो फाइटर्स है दोनों जानब, मतलब तो इसका एक अहम पहलू जो है इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि ये लड़ाई अफगानिस्तान में जो जारी है उसकी उसको एक टाइटल देता है कि क्या ये जायज है, ये मशरू है, शराई है, शरीयत के खिलाफ है, और किस मकसद के लिए ये लड़ाई है, और जायज है ये तालिबान के लिए इस तरह लड़ना, इसको जहाद कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो अफगान आवाम के लिए एक ये तो बहुत अहम है। दूसरा जो ये कॉन्फ्रेंस इस पर बातचीत करते वो एक फतवा सादर करेगी और ये फतवा मक्के में होगा और बैतुल्लाह शरीफ में होगा, वहाँ से 40 मुल्कों के करीब मतलब उलमा इकराम है, सऊदी अरब के मुफ्ती आजम है और मिस्र इजिप्ट के मुफ्ती आजम है, इस तरह हमारा एक बड़ा जो मजमा उल फकी कहते हैं कि उलमा फुकहाए इस्लाम की जो दारुल इफ्ता कहते हैं उनका भी आमाइदीन इसमें है, तो ये सब एक फतवा देगी, वो फतवा अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है। उस फतवा में ये कहेगा कि ये केस इसको जहाद कह सके, तो हमारा जितना इतला है वहाँ कॉन्फ्रेंस है तो उसमें कहेगा कि ये अफगानिस्तान में जो जारी है ये तालिबान की जानिब से, इसको जहाद कोई नहीं कह सकता है। और तीसरा बात जो इस कॉन्फ्रेंस में होगा वो ये है कि आलम इस्लाम क्या वसात कर सकते हैं, मीडिएशन इसमें किस तरह रोल اور اپنی جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس لڑائی کو اینڈ کرے.
میں اس میں ایک سوال کر لیتا ہوں
افغانستان کے لیے
فرح صاحب, مجھے سوال کر لیتا ہوں آصف ننگ صاحب, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی تو خیر یہ بالکل علماء کی کانفرنس ہے, یہ کانفرنس اگر کسی مذاکرات کی بنیاد بنتی ہے, یا چونکہ اسلامک آرگنائزیشن جو ہے وہ یہاں پہ ممالک کی اسلامی ممالک کی تنظیم بھی یہاں پہ او آئی سی موجود ہے, سو چونکہ طالبان کا سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے امریکہ اور دیگر غیر ملکی فوجیں جائیں پھر ہم بات کریں گے, اگر او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی تجویز آتی ہے کہ جی ہم جو غیر ملکی فوجیں ہیں ہم ان کو اسلامی فوجوں سے تبدیل کرتے ہیں اور وہ پیس آرمی ہوگی, تو کیا اس صورت میں طالبان مذاکرات کے لیے ان کے لیے آنا آسان ہو جائے گا, آ سکتے ہیں؟
اس طرح سب تو نہیں ہے, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک ملکوں کی یا اسلامک کنٹریز کی جو ایک فوج ہے
جی
اس کا کوئی ایسا یونین تو نہیں ہے دنیا میں. نیٹو جو ہے وہ تو موجود ہے, دوسرا اگر دنیا میں کیسا امن سلامتی کا جو فوج ہے جو کنسول ہے یہ تو موجود ہے, لیکن اس طرح موجود نہیں ہے. ہم افغانستان کے لیے اور اس جنگ کی اینڈ کے لیے یہ ہے کہ اگر اس مباحث میں یا اس گفتگو میں جو جاری ہوگا اس کانفرنس میں, اس میں ایک بات مہم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں ہم
جی
پیس کی بات کرتے ہیں, تو اس سے پہلے جنگ اور جنگ کی وجوہات جو ہے اس کے بحث بھی بہت مہم ہے. ہم اب افغانستان کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, اس لڑائی میں جو خطے میں جو
جی
یہاں پہ جو چیلنجز ہے, گڑبڑ ہے, لڑائیاں ہیں, اس کی ہم ہمیشہ بحث کرتے ہیں, لیکن یہ بحث جو ہے سبجیکٹولی بحث ہے, آبجیکٹولی بحث نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء اسلام جو ہے اتنا بڑا عمائدین اتنا بڑا کانفرنس میں آبجیکٹولی افغانستان کی موضوع پہ اور سبجیکٹ پہ بات کرے تو یہ اہم ہے. لیکن اگر علماء اسلام یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی بجائے یا ناٹو کی بجائے کوئی دوسرا سیٹ اپ بن جائے اور وہ افغانستان کے امن و امان کے لیے آ جائے اور اس پہ افغان حکومت اور طالبان اتفاق سے نظر کرے, تو افغانستان کی حکومت تو اس کو بہت استقبال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم میڈیشن جو بھی دنیا میں جو چاہتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں. ہم نے پاکستان سے بھی یہ اپیل کیا کہ ہم یہ میڈیشن آپ کو دیتے ہیں. چار پہلو کانفرنس ہوا پیس میں, چائنا کی جو تھا, چائنا افغانستان اور پاکستان کا, اس میں بھی طالبان کا جو ریپریزنٹیٹو تھا وہ پاکستان تھا. جس طرح پہلے برسوں میں سوویت یونین کی لڑائی میں جنیو کی کانفرنس ہوا, جنیوا کی, اس میں بھی افغان مجاہدین کی جو ریپریزنٹیٹو تھا وہ پاکستان تھا. تو اب افغان فائٹر جو ہے انسرجنٹ گروپ اس کا کوئی عمائد نہیں ہے, اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے, اس کا کوئی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے. ہم دعوت دیتے ہیں, سعودی عرب نے بھی دعوت دیا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا طالبان نے.
صحیح ان کی چونکہ نمائندگی نہیں تو یہ مسئلہ. رستم شاہ مومن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خالد المائنہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی سعودی عربیہ سے تجزیہ کار ہیں, اور آصف ننگ صاحب ابھی بات کر رہے تھے, سابق گورنر فراز صوبے کے اور ممتاز ماہر تعلیم ہیں. زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان سے کون نمائندگی کر رہا ہے. رستم شاہ مومن صاحب, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب جو میزبانی کر رہا ہے دو روزہ کانفرنس مکہ اور مدینہ کے اندر افغانستان امن عمل کے اوپر, کسی بھی حوالے سے یہ اہم بنتی ہے آگے چل کے یہ کانفرنس کسی باقاعدہ مذاکرات کے لیے کوئی ماحول تیار کر سکتی ہے؟
دیکھیے, او آئی سی کا جو رول رہا ہے ماضی میں وہ مایوس کن رہا ہے. جتنے بھی اسلامی ممالک کے درمیان قضیے ہیں, جو بدگمانیاں ہیں, جو لڑائیاں ہیں, جو جنگیں ہیں, ان میں او آئی سی نے کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ او آئی سی جو ہے وہ تضادات کا شکار ہے. ایک طرف ایران اور سعودی عرب کی جو چکالش ہے وہ چل رہی ہے, اور دوسری طرف قطر اور سعودی عرب مد مقابل ہیں. تو اس صورتحال نے او آئی سی کو مزید ضعیف کر دیا ہے, کمزور کر دیا ہے, اور وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ کوئی روبست انیشیٹو وہ لے سکے. لیکن ایک کام او آئی سی ضرور کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے कि अगर से कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन का तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर वो एक कमीशन कायम कर देती है और वो कमीशन तालिबान से भी बात करे और अफगान हुकूमत से भी बात करे और अमेरिकन से भी बात करे, और उस कमीशन के जिम्मे ये काम हो कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत के लिए वो एक एजेंडा भी तैयार करे और एक माहौल भी तैयार करे, सीज फायर उसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि सीज फायर कभी भी तालिबान उसको एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर जंग बंदी हो जाती है तो फिर उनके लिए लोगों को पैदा करना, वॉलंटियर्स को ढूंढना, उनको मोटिवेट करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही अमरीका चाहता है कि सीज फायर हो जाए ताकि तालिबान बाद में दौड़ में तकसीम हो जाए। मैं नहीं समझता कि ये बात तालिबान को काबिल कबूल होगी। अगर कि इस वक्त हमें नजर ये आ रहा है कि जो मुल्क एक कोई मुल्क अगर ऐसा है कि वो एक इफेक्टिव किरदार अदा कर सकता है वो ओआईसी से बाहर है और वो चाइना है, क्योंकि चाइना के तालिबान से करीबी अब ताल्लुकात बनते जा रहे हैं और चाइना एक ऐसा मुल्क है जिन पे तालिबान भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना अमरीका के सामने खड़ा हो सकता है, उनके सामने डर सकता है, पाकिस्तान पे उनको कोई एतमाद नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान अमरीका के सामने न डर सकता है न उनका उनकी कोई बात जो है वो रद्द कर सकता है, और पास वो समझते हैं कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो पाकिस्तान की वजह से हुआ, तो पाकिस्तान के बारे में बदगुमानियां बहुत हैं और वो नेक जज्बात बहुत कम हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि फिलहाल तो ओआईसी यही करे कि एक कमीशन कायम करे, उसके बाद अगर उस कमीशन ने दोनों फरीकों को, अफगान हुकूमत को, अमेरिका को और तालिबान को इस बात से राजी कर लिया तो फिर पाकिस्तान का, ईरान का, बाकी मुल्कों का रोल भी बन सकता है।
जी खालिद अलमाइना साहब से पूछते हैं। खालिद साहब, एक तो ये कि क्या कोई वाकईतन ओआईसी चुके है, अगेन ये कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे उलमा की है और ओआईसी का कोई पॉलिटिकल विंग जो है वो इसको लीड नहीं कर रहा है, लेकिन क्या किसी कमीशन पे ये मुंतज हो सकता है, एक बात किसी मुजाकरात के लिए माहौल तैयार हो सकता है?
जैसे आपके स्पीकर ने कहा ये कि इट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओआईसी, लेकिन मोर दीनी तौर पर उलमा आ रहे हैं, ना फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ना कोई इंटीरियर मिनिस्टर्स, ना कोई एनालिस्ट आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवाइस, नसीहत। आई डोंट थिंक सो ये जो मुजक्करा भी अगर पेपर में भी लिखें और रिकमेंडेशन करें, इट हैज टू बी फॉलोड या इनकी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से। तो मैं नेगेटिव फीलिंग नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ हो जाएगा अनलेस खुद अफगान ग्राउंड में कोई रिजॉल्व हो कि हम हमारे जो मसाइल हैं और जो डिफरेंसेस हैं, जैसे आपके स्पीकर में कोई लोग ने कहा कि रिप्लेस करो अमेरिकन फोर्सेस, कहाँ है मुसलमान कंट्रीज में इतनी आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि ये एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल रहें, एंड इट कैन नॉट बी फाइनेंस इन द गल्फ कंट्रीज। आप जानते हैं हालात यहाँ गल्फ कंट्रीज के पहले की तरह नहीं है, तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम।
सही सही कि वो अपनी फौज किसी जगह रख नहीं सकते पीस प्रोसेस के लिए। जाहिद गिश्कोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या पाकिस्तान से उलमा की सतह पे किसी की नुमाइंदगी है?
जी थैंक यू असद। बिल्कुल, जो पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के चेयरमैन हैं किबला आजाद
जी,
वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मुझे लगता ऐसे है, मेरी काफी सोर्सेज से बात रही फॉरन ऑफिस से और इस्लामिक आइडियोलॉजी से, मुझे नहीं लगता कि वो रिप्रेजेंट कर पाए क्योंकि उनके अभी वीजे का प्रोसेस चल रहा है और कल ये कॉन्फ्रेंस होनी है।
सही।
तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पहुंच जाएं, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे इस वक्त। लेकिन इनको रिप्रेजेंट करना है और जाहिर है पाकिस्तान की एक टॉप की बॉडी है।
सही।
जो पाकिस्तान के सारे इश्यूज देखती है।
तो क्या ये कॉन्फ्रेंस कोई ऐसी कोई उजलत में हुई है कि पाकिस्तान अपने डेलीगेशंस को भेज नहीं सका है या इवन उसके लिए तमाम नहीं कर सका है?
नहीं, पूरे ये एक बाकायदा स्केड्यूल और प्लान था और बड़ी ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है उसको कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी इस हवाले से कि ये कौन जा रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। फिर उन्होंने कुछ टाइम लिया और फिर मुझे बताया कि पाकिस्तान के इस्लामिक काउंसिल आइडियोलॉजी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आजाद, वो रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन एक बात तय है, एक जाहिर है, एक पाकिस्तान की बड़ी ये बड़ा फोरम है और ये नए ही चेयरमैन बने हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपको बेहतर मालूम है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इस्लामिक कंट्रीज में इतने उलमा और स्कॉलर्स और डिस्कशन इस इम्पोर्टेंट इशू पर। इसका हो सकता है प्रैक्टिकली जिस तरह अभी मेरे पैनलिस्ट कुलीग बता रहे थे कि जाहिर है कोई इसका पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक लेवल पे या इस तरह की शायद कोई अहमियत ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पर इस्लामी पर्सपेक्टिव से और जिस तरह तालिबान पे बात करें, वायलेंस खत्म करने की बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो आपस में इस इश्यू को देखे, इम्पोर्टेंस तो इसकी है। मिल बैठेंगे, बात करेंगे मक्का में और मदीना में, दो दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, और बाकी अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको
जैसे ये लग रहा है जैसे खालिद अलमायना साहब ने कहा है ना कि ये बुनियादी तौर पे कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवाइस है, कोई फतवा नुमा कोई चीज़ आ सकती है जो जॉइंट डिक्लेरेशन हो कि खुदकुश हमले नहीं होने चाहिए हैं, सिविलियंस पे अटैक नहीं होना चाहिए, इस तरह की शायद चीज़ें आ सकती हैं। आसिफ नंग साहब इसको वाइंड अप कीजिएगा, अफगानिस्तान से कौन इसमें नुमाइंदगी कर रहा है और क्या ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव या रुझान तालिबान की तरफ हो उलमा में से?
मेरे ख्याल में हमारा अफगानिस्तान उलमा की जो कौंसिल है उसकी सरबराह है मौलाना क़यामुद्दीन कश्याप, उसके साथ 10 और आलम भी हैं और अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान पीस कौंसिल का भी कुछ आमाइजिन है, 5 आदमी हैं। और इस तरह कहा जाता है हमारा कि वहाँ से जो तालिबान का पुराना रहनुमा जो था अफगानिस्तान में मौलाना मौलवी ज़ईफ अब्दुलसलाम और मौलाना मुतवक्किल और एक दो और भी है, तो तालिबान की एक दो तीन आदमी जो कतर की ऑफिस में जो उससे रिलेटेड है उनका भी इसमें हिस्सा है।
ये तो फिर बड़ी एक डेवलपमेंट हुई किस रेफरेंस में बराह रास्त या उनसे वफादारियाँ और उनके साथ उनके लिए हमायत रखने वाले लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। बेहद शुक्रिया आसिफ नंग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, साबिक गवर्नर फराज सूबा और मुमताज़ एजुकेशनिस्ट आप हमारे साथ थे, रुस्तम शाह मोमन साहब साबिक सफीर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला, आपके भी ममनून हैं, जनाब खालिद अलमायना साहब सीनियर सहाफ़ी तजयकार और चीफ एडिटर गज़ेट सऊदी गज़ेट आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। जाहिर साहब आप हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में भी, हम आपको थोड़ी ज़हमत देंगे, सियासत के ऊपर हमने बात करनी है मगर एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफ़ियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन प्रोग्राम है, जहाँ रंग मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असवर इमाम। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिन्हें एहतसाब अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पे सज़ा सुनाई जा चुकी है, 10 बरस के लिए उन्हें कैद की सज़ा दी गई, उसके साथ साथ जुर्माना है, भारी जुर्माना है, और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज जिनको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उन्होंने यह ऐलान किया है कि वो जुमे के रोज़ वापस आ रहे हैं। बहुत सारी स्पेकुलेशन हैं क्या सराइयाँ हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद वो नहीं आएँगे, बाज़ का ख्याल है कि वो ज़रूर आएँगे और उसके बाद अगर वो अपनी सियासी हिमायत और अपने हामियों को मोबिलाइज़ करने में कामयाब होते हैं तो फिर ये उनकी बड़ी एक कामयाबी होगी, जिसके असरात जिसके नतायज जो हैं इंतखाबात के नतायज के ऊपर वाज़े तौर पे मुरतब हो सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं जायद गुशकोरी साहब, सारी सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को। जायद साहब, क्या प्लान्स हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, कितनी ऑर्गेनाइज या मोबिलाइज नज़र आ रही है और इस्तकबाल वेलकम या प्रोटेस्ट, क्या कुछ उनकी प्लेट के ऊपर है? दूसरी जानब निगरान हुकूमत या इंतज़ामिया वो क्या सोच रहे हैं?
देखिए असद, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है उस पर काफ़ी इस वक्त बादल हैं, गहरे बादल हैं। जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को वापस आना है, अगर उनको अपनी सियासी जो तगोदाव है, उसकी पार्टी का मुस्तकबिल है, उसको उसके लिए उन दोनों के लिए नागुजीर है वापस आना। अगर पार्टी का यही मोमेंटम या पार्टी हर आए दिन के साथ لوز کر رہی ہے مومنٹم, اس کو برقرار رکھنا ہے, ڈیمیج کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو واپس آنا ہے. اور مجھے لگتا ہے جو میرے ذرائع ہیں یا میری بات ہوتی ہے شریف فیملی کے کچھ ممبر سے, وہ واپس دونوں آ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی قدرتی طور پر اس میں نیچر کا کوئی رول ہو جائے, کلثوم نواز صاحبہ کی جو طبیعت ناساز ہے, گاڈ فوربڈ اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہیں, تو یہ 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 ایک اسپیکولیشنز ہیں کہ وہ شاید نہ آئیں, وہ بعد کی باتیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے, لیکن بڑا چیلنج واپس آ کر گرفتاری دینا, کتنے بڑے مومنٹم کے ساتھ لاہور ان کو لینڈ کرنے دیا جائے گا, کتنے لوگ باہر آئیں گے, تو یہ تو
یا ان کو ایئرپورٹ سے باہر آنے دیا جائے گا, ہو سکتا ہے ایئر لفٹ کر کے ڈائریکٹلی جہاں پہ لے جانا یا رکھنا مقصود ہو وہاں پہ لے کے چلے جائیں,
ہو سکتا ہے وہیں ایئرپورٹ سے ہی وہ اسلام آباد لے آئیں, اور اسلام آباد میں ظاہر ہے کم ہو سکتا ہے.
مسلم لیگ نواز کتنی موبلائز نظر آ رہی ہے, کتنے ورکر ان کے آ سکتے ہیں, اگر چونکہ ان کے ظاہر کینڈیڈیٹ اس وقت عوام کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, سو نون لیگ کتنا بڑا کوئی پاورفل شو کر سکتی ہے, اور کر بھی لے لیٹس سے کہ اگر 1 million لوگ اگر آ گئے ہیں, سو امپیکٹ کیا ہوگا, اس کے بدلے میں بارگین کیا ہوگا, یا بارگیننگ ہو سکتی ہے سزا کے عوض؟
میرا نہیں خیال کہ لوگ لاکھوں میں آئے, میرا تو ذاتی خیال ہے جو میں مومنٹم دیکھ رہا ہوں, اسلام آباد میں بیٹھ کر لوگوں سے بات کرتا ہوں, تو ہو سکتا ہے 20,000 لوگ آ جائیں, 30,000 لوگ آ جائیں, میکسیمم 50,000 لوگ آ جائیں, تو اس کا زہر سیاسی لوگ ہیں, ان کا کام سیاست ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا, میڈیا کو موبلائز کرنا, اب تو وہ یہ کرنا چاہیں گے اور کریں گے. جس طریقے سے حمزہ شہباز شریف یا شہباز شریف کے بیانات آ رہے ہیں, چھوٹی سی جو ابھی گرفتاری دی ہے کیپٹن سفتر نے, اس نے بھی لوگوں کو موبلائز کیا, پنڈی میں ہزاروں میں نہیں تھے لوگ, سینکڑوں میں تھے, اس نے گرفتاری دی, تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس
جی. زاہد آپ نے اپنی آبزرویشن اور انفارمیشن بھی شیئر کی ہمارے ساتھ, یہ گا امتیاز عالم صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی تجزیہ کار
جی, اگر آپ ایڈ کرنے دیں گے
جی,
وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, بلکہ پچھلے 2 دن سے ایک بڑا اسٹرانگ پاکستان میں بڑا کیس سامنے
exactly. یہ ہمارے اس کا حصہ ہے, میں آپ سے اس کو لیتا ہوں کہ ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے, تو اس کا ایک آگے بھی ایک طالب علم والی آبزرویشن ہے, وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں امتیاز عالم صاحب کے سامنے بھی. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کا, ممنون ہے آپ کے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم اور کنوکشن کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے جمعے کے روز, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا پاسبل سینیریوز ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے؟
میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دھماکہ خیز رہا ہے, عام طور پہ خیال یہ تھا کہ شاید نواز شریف نہیں آئیں گے اور خود کو مشکل میں نہیں ڈالے, پچھلی بار جب پوری عمر قید ہوئی تھی تو وہ سال بھر میں تنگ آ گئے تھے, لیکن نواز شریف کے پاس راستہ نہیں تھا, ان کی پارٹی کے لیے ان کی جو بیانیاں اس کا تقاضا تھا کہ وہ واپس آتے, اور ان کے لیے مشکل یقیناً ان کی بیگم صاحبہ کی تکلیف تھی
جی,
لیکن سیاست کے اپنے تقاضے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی واپسی ہے اس پر جو انے ہیں اس کے جو لوگ انہیں ویلکم کرنے جائیں گے, جو اس کا رد عمل ہوگا, سائیکل بنے گا, اس پہ پھر یہی نواز شریف ہی کا ایشو تمام انتخابی مہم پہ چھوڑ گا, اور ان کا اپنی سیاسی مہم چلانے کا, انتخابی مہم چلانے کا مقصد انہیں حاصل ہو جائے گا, انہیں جلوس کی قیادت کرنے دی جائے نہیں جائے, اب دیکھا یہ جائے گا کتنے لوگ وہاں آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں.
آپ کی سر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, آپ نے دیکھا ہے مطلب نون لیگ کے ساتھ یہ چیز کوئی زیادہ اتنی بڑے کریڈٹ کے طور پہ نہیں آتی ہے کہ ان کا ورکر جو ہے وہ بہت موبلائزڈ ہو سڑکوں پہ آ جائے,
یہ ایسی دیکھیے یہ اب انتخابی مہم ہے, پہلے ہی لوگ اٹھا رکھے ہیں پورے لاہور میں, رات کو 4 بجے تک الیکشن کیمپین چل رہی ہے, کیمپس میں سینکڑوں لوگ اور سینکڑوں کیمپ ہیں لاہور میں, جان رکھے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں جو سب پارٹیوں کے لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا ہوگا یہ,
اور بڑا شو ہو گیا تو کیا گین کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں,
اگر انتظامیہ اترا اس کا پولیس اس کا سیاسی اثر جائے گا, اس کے انتخابی عمل پہ اثر,
صحیح,
کیونکہ جب سے یہ سزا ہوئی تھی اور جب ان کے بھائی نیت سے وہ کوئی زوردار لائن نہیں لے پا رہے تھے تو مسلم لیگ کا گراف کافی گر رہا تھا, میں نے دیکھا یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد
بہتری آئی اس
میں کے ورکرز میں کافی جان آ رہی ہے.
ٹھیک ہے امتیاز عالم صاحب, ایک سین آپ نے سامنے رکھی ہے کہ میں بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک طرف ایک بہت بڑا مجمع ہے, میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں, زرداری صاحب موجود ہیں, جنرل مشرف موجود ہیں, جنرل اسلم بیگ موجود ہیں, عمران خان موجود ہیں, سابق کچھ ججز بھی موجود ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے مالی کرپشن ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اخلاقی کرپشن تم نے کی ہے, دوسری جانب سے کہا انتظامی کرپشن ہوئی ہے, کسی نے کہا جی آئین سے جو ڈیل کرنے میں آپ نے کرپشن کی ہے. سو ہر ایک کا دامن کہیں نہ کہیں لتھڑا ہے. سو اس صورت میں اگر کوئی بڑا پروگرام, آصف علی زرداری صاحب بھی اب آپ کو معلوم ہے کہ منی لانڈرنگ اور دیگر مقدمات میں ایون ای سی ایل کے اوپر بھی نام آیا ہے, سو یہ سارا مومنٹم کسی گرینڈ این آر او یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جانب لے کے جا سکتا ہے ملک کو, کہ اس کو اس مجدار سے نکالیں, سارے لوگ اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, کچھ کمپنسیٹ کریں اور آگے بڑھیں.
یہ کسی فلسفی کی کتاب پہ جو لکھا ہوگا اس طرح کا فارمولا, عملی زندگی اور سیاست اور تاریخ کے تحت میں ایسے نہیں ہوتا. اس میں مختلف قوتوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس سے معاملات نکلتے ہیں, نتائج نکلتے ہیں. یہ کہنا کہ کوئی این آر او ہو جائے گا نہیں ہے, ایسی کوئی امکان نہیں ہے. نواز شریف کو کہا گیا تھا, بڑے اعلیٰ سے کہا گیا تھا کہ وہ مت آئے, لیکن وہ آئے. بے نظیر نے این آر او کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, معاہدہ توڑ کر وہ آ گئی, خود بھی الیکشن میں شامل ہو گئے, نواز شریف کو بھی انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا, واپس آ گئے. تو سیاستدان اپنی سیاسی کھیل کرتے ہیں اور یہ مقدمات بھی سیاسی ہیں اور سیاست کا کھیل بھی سیاسی ہے. تو اب اس پہ اب نواز شریف کیا تاریخ میں ایک بالکل خوشبوسے کردار کے طور پہ چلے جاتے فارغ جاتے تاریخ کی اسٹیج سے, یا وہ کوئی بگ بینگ کرتے, یہ انہوں نے اپنا بگ بینگ کیا
صحیح,
اور اس سے ان کی پارٹی کو اور ان کی انتخابی مہم کو اور ان کے بیانیے کو تکلیف ملے گی. اب سوال ہے کتنی ملے گی. وہ جو انہوں نے بیانیہ شروع کیا تھا انتخابات کے اعلان سے پہلے, سٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا گیا اور وہ ووٹ کو عزت دو, اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے کہ یہ نہیں چلے گا کہ پاکستان میں حکمرانی غور کرے جبکہ آئین کہتا ہے کہ عوامی نمائندے کریں گے. یہ بیانیہ کافی اس کا سیل ہوا, لوگوں کو اچھا لگا. اور لیکن اس کے بعد جب میاں صاحب باہر چلے گئے اور کیسز شروع ہوئے تو ایک ٹھنڈ سی پڑ گئی اور ایک جو تحرک تھا وہ ٹوٹ گیا. آنے سے یہ لگتا یہ ہے کہ وہ انہوں نے فیصلہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے
یہ اب وقت معلوم ہو جائے گا, فرائیڈے تک پتہ چل جاتا ہے. جی امتیاز عالم صاحب, زاہد گشکوری صاحب, یہ جو آج زرداری صاحب, ریال تالپور صاحب اور ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے مقدمات درج ہوئے ہیں, ای سی ایل پہ نام آیا ہے, پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کیا ہیٹ پہنچ رہی ہے؟
دیکھیے اسد, بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ گزشتہ تین سال سے چل رہی تھی چپکے چپکے سے, اور بھی بالکل ایٹ دا نیک آف ٹائم 11th آر پہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اور پاکستان کی ایف آئی اے کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ غیر قانونی طور پر پیسہ پارک ہوا ہے, 35 ارب روپے اس کا والیم بتایا جا رہا ہے. ڈاکومنٹری پروف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ کے بڑے کرتا دھرتا اس طرح آصف زرداری کا نام اس میں شامل ہے, اس کی بہن فریال تالپور کا ہے, پھر مجید انور کی پوری فیملی ہے, ایک بینک کے مالک ہیں, اور کل ملا کے 6-7 شوگر ملز ہیں, 15 انڈسٹریز ہیں, اور بڑے بڑے انڈیویجولز ہیں اس میں جو باقاعدہ طور پر مبینہ طور پر انوالو ہیں. ان کے خلاف انویسٹیگیشن پھر سپریم کورٹ نے بار کیا ہے ان کو باہر جانے سے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے دونوں کے لیے. پہلے ہی آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی سٹرگل کر رہی ہے, اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں لوگ ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہے, اور کچھ تو لیڈرز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے
ٹکٹ واپس کر دی,
پارٹی کا واپس کر دیا ہے. تو یہ بڑا چیلنج ہے پاکستان پیپلز پارٹی.
امتیاز عالم صاحب کے پاس سر ریئیکٹ نہیں. امتیاز عالم صاحب, نیا این آر او نہ صحیح جیسے آپ نے فرمایا, لیکن اگر پیپلز پارٹی پہ بھی دباؤ بڑھتا ہے تو کیا پرانے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق دونوں مل کے کوئی تحریک شروع کر سکتے ہیں, کوئی مومنٹم بنانا چاہیں گے؟
نہیں دیکھیے, ابھی تو یہ ہوگا کہ ابھی یعنی تقریباً قریب قریب ہونے لگا ہے. اب انہوں نے بھی فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ پچھلے انتخابات این آر او آر اوز نے کرائے تھے اور یہ انتخابات فرشتے کروا رہے ہیں, یہ کہنا شروع کر دیا ہے. پیپلز پارٹی اس پہ رد عمل کا اظہار کرے گی, اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کیسز کا کھلنا, جس طرح نواز شریف کے خلاف کیسز کا, اس کا برا اثر پڑے گا. سندھ میں بہت سے لوگ خوش بھی ہوں گے اس بات سے کہ زرداری کے خلاف اس طرح کے کیسز کھلے ہیں, لیکن اس کا کچھ زیادہ مجھے افیکٹ سندھ پہ ہوتا نظر نہیں آتا. کچھ ہوگا لیکن زیادہ نہیں, اور لوگ بنیادی طور پہ اب یہ بلاول کیمپین کر رہے ہیں اور وہ اپنے ایک ایجنڈا بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کی فعالیت اور اپیل براڈ بیس اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں زرداری فیکٹر سامنے آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ٹارگٹ کے طور.
سو کیا نواز لیگ یا پیپلز پارٹی اس دباؤ کے اندر, خاص طور پہ نواز لیگ, کیا بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے؟
مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہ پارٹیاں جنہیں انتخابی عمل سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے ان میں ایک براڈر الائنس بنے گا الیکشن کے بعد, اور پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریک پاکستان میں پھر سے شروع ہونے کا امکان بنے گا. کیونکہ انتخابی عمل کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ کافی پہلے ہی پری پول ریکنگ کے بہت سارے ٹھوس اظہار ہو چکے ہیں, اور اب اگر یہ ہوا کہ بیلٹ والے دن, یعنی جس دن ووٹ ڈالے جائیں گے, اس دن گڑبڑ ہوئی تو اس کا بڑا رد عمل ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں دار اعلیٰ کا مالک کون ہے, عوام ہے یا کوئی اور ہے؟ اور یہی سوال ہے جس کا اظہار حق رائے دہی سے ہوتا ہے, اور اگر عوام کے حق رائے دہی کو بھی چھین لیا جائے پھر نہ جمہوریت رہتی ہے نہ کوئی اور ڈیموکریٹک ماڈل رہتا ہے. تو ہمارے لیے تو بنیادی سوال, ابھی دیکھیے میڈیا بند پہ بندش ہے, یہ کیسے آزاد انتخابات ہے کہ میڈیا پہ سینسرشپ ہے اور اس میں سارے میڈیا ہاؤسز بیٹھ گئے ہیں, اور لوگ کل 11 تاریخ کو پرسوں یہاں پہ ڈان کے دفاتر کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں, تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے ڈان گروپ سے. تو یہ عجیب نشانیاں نظر آ رہی ہیں, کس پارٹیاں بنی ہیں, پارٹی کو توڑا گیا ہے, اب نواز شریف جب آئیں گے شاہ جہاز کینسل اس کی فلائٹ ہو جائے گی, پھر یہاں پہ لوگوں کو ڈنڈے ونڈے لگائے جائیں گے اور کوریج روکی جائے گی اور یہ بند کیا جائے گا کہ پتہ نہ لگے. ہیلو
جی جی میں سن رہا ہوں. جی جی
تو یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں چلے گی نا, تو اس میں کافی جو ہے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گھڑمس, کافی طوفان ہوگا, یہ کافی کنفلکٹ کی صورتحال بنے گی. اس کا ممکن اس کے انتخابات پہ بھی اثر پڑے گا
ان کا,
اور یہ صورتحال اگر ہاتھ سے آگے نکل گئی تو انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں.
مختصر سر میں اسی طرف آنے جا رہا تھا, انتخاب آگے جانے کے علاوہ کیا جیسے نواز شریف صاحب کے لیے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اگر ان کو پولیٹیکل موبلائزیشن کا موقع نہیں ملتا اور وہ ڈائریکٹ وہاں سے لفٹ کر کے ایئر لفٹ کر کے کہیں بھجوا دیے جاتے ہیں, سو اس صورت میں کیا نواز لیگ بائیک آؤٹ کر سکتی ہے, جس کا پہلے کلیم یہ ہے کہ اس کے تو کینڈیڈیٹس کو پریشرائز
کیا جائے؟ نہیں, نواز شریف, نواز لیگ قطعی بائیک آؤٹ نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی قطعی بائیک آؤٹ نہیں کرے گی. اور ایک بات بتا دوں, سینٹ کے انتخابات اور چیز ہیں جہاں آپ نے کچھ ایم پی ایس کو اٹھا لیا اور اغوا ہو گیا, پوری مسلم لیگ کی برانچ جو ہے پارلیمانی بلوچستان میں وہ منحرف ہو گئی, اور سینٹ کے الیکشن ریزلٹ میں ہمیں جو ملا ہمارے سامنے تحفہ
وہ,
لیکن یہ جو جب 10 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے اور سیدھے 5 کروڑ ڈالیں گے اگر 50% ہوا تو اسے آسان نہیں ہے مینج کرنا.
جی آسان نہیں کر. رانا محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں معافی چاہتا ہوں وہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن مجھے سمجھنے میں ہمارے پروڈیوسر بتانے میں انہوں نے مجھے بتایا, لیکن میں مجھے لگتا کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لاہور سے ہیں, ذرا لاہور کی وائبز ان سے معلوم کرتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں انیشیلی پلان تھا نواز شریف صاحب کے آنے کا, پھر وہ لاہور اب پلان کر رہی ہیں جانے کا. لاہور میں اگرچہ بارشیں بھی ہیں لیکن ان کے 50 کے قریب امیدوار جو ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے, وہ موبلائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان ہیں. کتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے گرد جمع ہو سکتا ہے ان کے استقبال کے لیے, اور اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟
شکریہ سر. سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو علاقہ ہے پنجاب کا, یہ کوئی 5000 سال کے لگ بھگ غلام رہا ہے, اور یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو مرد ہونا بڑی بات ہے, ایک بڑی ویلیو ہے, بڑی قدر ہے مردوں. اور یہ میاں نواز شریف نے میدان میں اترنے کا اعلان کر کے, اور جیسے پہلے بھی وہ میدان میں کھڑے تھے اور ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے, اب ان کا میدان میں آنا میرے نزدیک یہاں کے لوگوں کے لیے اہم ہے. یہ غلط فیصلہ ہے یا صحیح فیصلہ ہے لیکن لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور انہوں نے میرا خیال ہے پہلا راؤنڈ جو ہے اس میں انہوں نے ایک اچھا شاٹ کھیلا ہے. اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جیت گئے ہیں پہلا راؤنڈ, لیکن یہ کہ پہلے راؤنڈ میں انہوں نے اچھی بہت اچھی انٹری ڈالنے کا فیصلہ کیا. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کتنا کراؤڈ آتا ہے, یہ ان میٹیریل ہے. جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میدان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور جنرلی لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے.
صحیح, کیسا فیصلہ ہے, کیا اس کا ان کو حاصل ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت شیخ روحیل اصغر صاحب, مسلم لیگ نواز کی رانما ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی انتخابی کیمپین میں سے تھوڑا سا وقت نکالا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. لاہور کتنا تیار ہے میاں صاحب کے استقبال کے لیے اور پلانس کیا ہیں مسلم لیگ نواز کے؟
میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جب یہ کوارے رمضان تھا تو اس وقت میاں صاحب جو اپنی کمپین کر رہے تھے, ایک نکلے تھے جو میرے تھے, انہوں نے دیا تھا, لوگوں نے بہت ساتھ دیا, لوگوں نے بے انتہا ان کا ساتھ دیا اور بڑی حیران کن بات تھی. اور جس طرح لوگوں کا جوش تھا, خروش تھا, باقی سیاسی جماعت کوئی اس میدان میں نہیں تھی. اور جیسے کہ آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا, جس طرح کا آیا اپنا فیصلہ آیا, اس پہ میرے خیال میں شاید فارن میڈیا نے بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں اور بی بی سی نے بھی اپنی ایک اس پہ نوٹس دیے تھے. اور یہاں دونوں ملک بھی جو لوگوں کا ایک اس کے متعلق ہے ایک وہ بھی کوئی مطلب نیگیٹو اپروچ کرنے کی, تو میرا اپنا خیال ہے کہ
اچھا بہت بڑا شو, اچھا بہت بڑا شو ہو جاتا ہے, ایک ملین دو ملین لوگ ہو جاتے ہیں. تو میاں صاحب اس سپورٹ کی وجہ سے کوئی اپنے لیے کمپنسیشن چاہیں گے ریاست سے, یا پھر وہ عدالت کے ذریعے اپنے مقدمات کو فیس کریں گے اور جو ایویڈنسز اور جو منی ٹریل ان سے مانگی جا رہی ہے اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے؟
دیکھیے میں آپ کو گزارش کر دوں, میرے خیال میں ان کی میکسیمم کوشش ہوگی کہ عدلیہ انصاف کرے, اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کو دنیا دیکھتی ہے. پھر اس پہ اگر خدا نہ خواستہ وہ انصاف جو دنیا دیکھتی ہے اور دنیا اس کو سہراتی ہے, تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب رہ نہیں جاتا. لیکن یہاں تو سلسلے بالکل مختلف ہے نا. یہاں پہ اگر آپ جو فیصلہ آیا تھا اس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ جو وکلا حضرات تھے, جن کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, آپ اگر ان کی رائے اور ان کی سن رہے ہیں میسج, تو میرے خیال میں شاید سر آپ کو یہ بات مطلب کہنے کی یا سننے کی یا بولنے کی ضرورت پیش آئے گی.
آخری بات ایک اور بتائیے گا, کیا حالات کسی بڑے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, کسی بڑے یا گرینڈ این آر او کی جانب جا سکتے ہیں, یہ جانے چاہیے؟
یہ ایسا میرے خیال میں اب وہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی میرے خیال میں ضرور محسوس کرتے ہیں. جو ایک سیاسی شعور رکھتا ہے, سیاسی شعور رکھتا ہے, اور جب اس کو یہ پتا ہو کہ عوام اس کے پیچھے ہیں تو اس کے پیچھے ہیں, تو میرے خیال میں اس قسم کی سوچ جو ہے وہ منفی کرانی جاتی ہے. سیاست سیاسی طور پہ آپ کو دشکا لگ سکتا ہے, میرے خیال میں یہ ایسا بالکل کسی طرح کی سوچ کی عمل نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا شیخ روحیل اصغر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے وقت نکالا. زید گشکوری صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. رانا صاحب آپ بتائیے گا, کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس طرح کی سچویشن سے ملک کو آگے نکالنے کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے؟ زرداری صاحب پہ دباؤ ہے, ان پہ دباؤ ہے, جنرل مشرف پہ دباؤ ہے, اور جنرل اصغر خان کیس میں آپ جنرل اسلم بیگ پہ دباؤ ہے, سیاستدان, فوجی, جج, جرنلسٹ, کئی طبقات ہیں جو آپس میں کہیں ایک جگہ پہ درست ہیں تو کہیں ان کا ماضی جو ہے وہ صاف نہیں ہے. کسی نے آئین سے انحراف کیا ہے, کسی نے کسی کے اوپر مالی کرپشن ثابت ہو رہی ہے, کسی کے اوپر اخلاقی کرپشن ہے. سو کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سلیوشن ہو سکتا ہے؟ جی رانا صاحب, رانا محبوب صاحب
مینیفیسٹو اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا جی,
جی
تو سوائے عمران خان کے جنہوں نے ایک منشور کی بات کی اور اپنا 100 ڈیز کا پلان دیا, کوئی پارٹی منشور کی، لوگوں کے لیے سہولتوں کی، عام لوگوں کے لیے بہتری کی، بھلائی کی بات زیادہ نہیں کر رہی. یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ہے، اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک جو نریٹو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے، اور وفارت کو جو ایک جو کہ ایک عرصے سے ایک غیر متوازن امبیلنسڈ وفاق ہے اس، اور بلکہ اس وقت تو رڈر لیس فیڈریشن لگ رہی ہے، اس کو متوازن بنانے کے لیے، اس کو کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی پریشن پالیسی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے. میاں صاحب نے جو یہ جس طرح کی پالیٹکس کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی، اس میں دو تین باتیں بہت اہم تھیں. انہوں نے ایک تو کچھ ایسے منصوبے بنائے جن سے ان کی بڑے منصوبے بنائے جن سے ان کی پبلک پرسیپشن بہتر ہو، یعنی ان کا پالیسی سے یا عوام کی صلاح سے زیادہ پبلک پرسیپشن بہتر کرنے پر امفیسس رہا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے سول افسروں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی قابلیت کو استعمال کیا اور ذاتی وفاداروں کی ایک فوج بنائی، اور جن کو اجنبی سے اب جو ہے وہ کچھ اریسٹ بھی ہوئے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بدعنوانی کو انہوں نے ایک سائنس کا درجہ دیا، اور سیاستدانوں اور افسر شاہی کی کرپشن کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کو پروموٹ کرنے میں مدد کی میڈیا. چوتھی بات ان کی حکمرانی کی یہ تھی کہ انہوں نے شاندار میڈیا مینجمنٹ کی، اور لفافہ صحافت کی اصطلاح جو ہے غالباً انہیں کے دور میں انٹروڈیوس ہوئی. اب یہ جو ان کی پاور بیس ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ یا ریاستی ڈومیننٹ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے پاس جو سیاستدان کھڑے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا نریٹو نہیں ہے جس سے عوام کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ ان کی قسمت بدل جائے گی یا ان کے آنے سے اقتدار میں ان کو لانے کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اب ایسی صورتحال میں ایک یو آر رائٹ کے کیچ 22 کی سچویشن ہے جس میں ایک قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور پروبیبلٹی یہ لگتی ہے کہ اگر سیاستدانوں کو اور وہ پاور دیٹ بی جن کو ہم کہتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کو ریاست کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو میرا خیال ہے اس طرح کی اگر کسی این آر او پہ بات ہو تو یہ بہتر بات ہوگی.
بے حد شکریہ آپ کا رانا محبوب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین اب ہم آپ کو مہرین انور راجہ، ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائیں، اور ان سے بھی ہم نے یہی پوچھا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس کا کیا آپشن ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر. سو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں.
دیکھیے جب یہ فیصلہ آنے کا دوسرا دن اور تیسرا دن، آپ صرف یہیں سے آبزرویشن کر لیں کہ کون سی دنیا باہر نکلی. یہ قوم کے اگر لیڈر ہیں تو کن لوگوں نے اپنے آپ کو سڑکوں پہ لا کے آگ لگائی یا جلایا. دیکھیے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے زمانے میں جو لیڈر بلوں میں رہتے ہیں ان کے لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی دنیا باہر آئی. لوگوں نے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کی، لوگوں نے جس طرح وہ کمپین کی. تو دیکھیے یہ تو اب سارا جو ایک سلسلہ ہے وہ مینج کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ آپ پہنچے، مگر میں نہیں سمجھتی اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں. اور جو انہوں نے ناموس رسالت والا میں سمجھتی ہوں ایک جو کردار ادا کیا ہے نیگیٹو.
جی مہرین انور راجہ بنیادی طور پہ رسپونڈ کر رہی تھی کہ کیا میاں صاحب کوئی بڑا شو کر پائیں گے. اب جو دوسرا ہمارا سوال تھا کہ کیا ان حالات کے اندر جب زرداری صاحب پہ بھی دباؤ ہے، نواز شریف صاحب پہ بھی دباؤ ہے، جنرل مشرف پہ بھی دباؤ ہے، آج ان کے بھی داماد کو طلب کر لیا گیا ہے، سو کیا کوئی گرینڈ این آر او، کیا کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے؟ بحیثیت لائر یہ بتائیے، قانون ساز بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، کیا جس طرح کے گنجلک حالات ہیں، سیاسی شخصیات کا ایک ماضی ہے، اسی طرح فوجی شخصیات کا بھی ایک ماضی ہے، سو ایک دوسرے میں بڑی گتھیاں الجھی ہوئی ہیں، کیا واقعتاً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مددگار ہو سکتا ہے پاکستان کا ان حالات میں؟
ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ کبھی نہ کبھی تو اس نے بننا ہے، اس کو بننا چاہیے، چیزوں کو سامنے آنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا کٹھن وقت دیکھنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، مگر یہ کیسے ہوگا ये बड़ा एक सोच की बात है, बात तो कर लेते हैं मगर क्या, चाहे वो फौज होगी या पॉलिटिकल पार्टीज होगी या इंस्टीट्यूशंस होगी, जुडिशरी होगी, मुझे बताइए कहाँ पे दाग नहीं है, कहाँ पे दाग नहीं है?
तो इसका तो फिर ये हाल तो यही है,
गहरे दाग हैं, ये बड़े बड़े गहरे दाग हैं, ये तो फिर इन्हीं के ऊपर हैं, कैसे धोए जाएंगे?
और वो इससे धुल जाएंगे अगर सबको माफ किया जाए और सब कुछ न कुछ कंपनसेट करें रियासत को, मुल्क को, और एक नया इमरानी मुआहदा हो रियासत के साथ और उसके बाद एक पूरी ट्रांसपेरेंसी से चला जाए।
जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। और देखिए जब तक कोई भी शख्स अपने मुल्क से वफादार नहीं रहेगा वो कहीं पे कामयाब नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी रियासतें रही हैं, उस्मानिया दौर आप देख लें 600 साल हुकूमत की, फिर अगर नाइंसाफी थी तो फिर दरबदर हुए अपनी जगह से, इसीलिए
लेकिन ये तो आप तमाम रिकंसिलिएशन की बात करिए। ये थी हमारे साथ महरीन अनुर राजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थी जब उन्होंने उनसे बात की। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन एयर प्रोग्राम है जहाँ रंग, जो आप मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ असफर इमाम। प्रोग्राम के सिलसिले में क्विकली हम बात करेंगे जापान के अंदर होने वाली बारिशें जो कि हलाकत खेज साबित हुई हैं। इस वक्त तक कम अज़ कम 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 3 दिन की ये मुसलसल सैलाबी बारिशें थीं, इंतहाई तबाहकुन बारिशें थीं जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया है, अमलाक को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है, कई अफराद लापता हैं। हिरोशिमा और इसके नवाही इलाकों में हालिया बारिशों से ये इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। राशिद समद साहब हमारे साथ हैं, जापान बेस्ड साफ़ी हैं, अपना टेलीविजन रन करते हैं। राशिद साहब बेहद शुक्रिया, किस तरह की ये बारिशें, क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड थी, और जापान जैसा मुल्क जो बहुत तरक्की याफ्ता है वहाँ पे पानी के अखराज का वो क्या निज़ाम है? क्योंकि अगर हम इसको मवाजना करते हैं पाकिस्तान से, यहाँ पे तो बहुत तनकीद होती है, लेकिन जापान में क्या इस तरह की बारिशें कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी?
अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि यहाँ पे जापान में जो है पहले से एक्सपेक्टेशन थी इतनी बारिशों की, और वार्निंग भी जारी की जा चुकी थी, और कुछ इलाके तो पहले ही यानी कि यहाँ पे एवैक्यूएट कर लिए गए थे जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ है। हाँ, अमलाक का जो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है, और हिरोशिमा और इसके नवाई इलाके में जो आखिरी रिपोर्ट थी 124 के करीब जो है वो लोग हलाक हो चुके हैं, और तकरीबन 61 के करीब जो उनसे अभी तक लापता हैं। और हिरोशिमा के पास जो इलाके हैं उसके अंदर क्योटो वगैरह, ओसाका और तोकुशिमा, गिफू, यामा, यहाँ से लोगों को तकरीबन 10,000 लोगों का इनकलाब यानी कि अभी जो फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है।
तो ये तो अमलाक का भी बहुत नुकसान है, इसमें कोई एस्टिमेट लगाया गया है? लेकिन जो बुनियादी सवाल था कि आखिर ये पानी इस कदर शहरों में क्यों आ, क्या गैर इंतहाई गैर मामूली बारिश थी?
एक्चुअली में जो तीन दिन की जो बारिश थी वो 1100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, और ये 50 साल का रिकॉर्ड है जो 50 साल बाद इतनी बारिश हुई है यहाँ पे।
और कैपेसिटी कितनी है शहर की, बारिश कितनी होती तो वो आसानी से निकल जाता, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है?
यहाँ पे टोक्यो वगैरह में, मैं भी टोक्यो में होता हूँ, यहाँ पे 200-300 अगर हो तो यहाँ पे पानी मैं खड़ा भी नहीं होता, और 5-10 मिनट में जो उनसे ना रोड साफ हो जाते हैं। लेकिन ये जो इलाके हैं ये थोड़े पहाड़ी हैं, और ज्यादातर जो मौत हुई है वो लैंड स्लाइडिंग से हुई है, बारिश के पानी से कम मौत हुई है, जो लैंड स्लाइडिंग हुई उसके साथ जो वहाँ से जो रैकेज वगैरह आया, जो घर वगैरह बह के आए, उनकी वजह से जो है मौत ज्यादा हुई है, क्योंकि ये इलाके जो उनसे ज्यादातर पहाड़ी हैं, और पहाड़ियों के दरमियान में जो है वो आबादी होती है, तो उसकी वजह से जो उनसे ना काफी नुकसान हुआ।
तो किस तरह की रेस्क्यू एफर्ट्स हमें या कुछ
अभी तो ऐसा है कि फौज को तलब किया गया, फौज जो है वो यहाँ पे इमदादी कामों में शिरकत कर रही है, और अवाम भी बढ़ चढ़ के ऐसा करीब हर इलाके में, इवन के टोक्यो में यहाँ पे इमदादी मरकज कायम कर दिए जिन जो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनका जापानी से कहना है कि जो रजाकार जो वहाँ पे पहुंचेंगे हो सकता है कि उनकी वजह से वहाँ पे जो इमदादी कामों में रुकावट हो, तो इसलिए जो भी काम होता है वो यहाँ पे अब इलाके में जमा करके फिर जो इमदादी टीमें होती हैं वो वहाँ पे तक सामान पहुँचा जाती हैं जो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है।
बेहद शुक्रिया आपका राशिद समद साहब, आप साफ ही हैं और अपना टेलीविजन रन करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें जापान से अपडेट किया टोरेंशियल रेन्स के बारे में, इंतहाई तबाहकुन हलाकत खेज बारिशें, और बताया ये गया है कि शहर के अंदर 300 मिलीलीटर तक अगर बारिश हो तो उसको आराम से वो उसके अखराज मुमकिन था, लेकिन ये गैर मामूली बारिशें 50 बरसों में पहली बार اتنی شدت سے آئی ہیں کہ 1100 ملی لیٹر تک پانی جو ہے وہ شہر میں جمع تھا، جس کے سبب یہ تباہی آئی ہے، کافی نقصان پہنچا ہے انفراسٹرکچر کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے، پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکی پالیسی ساز اس بات پر قومی سلامتی کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ میں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں چین سے سرمایہ لگایا جا رہا ہے، لیکن سلیکون ویلی میں یہ احساس ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات دونوں فریقوں کے لیے سود مند ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ مشیل کوئن اور مل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واضح طور پر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ چین امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنین اس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چین کی جانب سے خطرہ حقیقی ہے، اور ہم جن وجوہ سے فکر مند ہیں وہ پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو اس کے منفی نتائج ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مستقبل میں منفی اثرات سے بچانے کا مقصد پیش نظر رکھیں۔ یہ تھے سینیٹر جان کارنین کے الفاظ۔ قانون ساز دفاعی نوعیت کی ٹیکنالوجی، مثلاً روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں چین کی پیش رفت پر فکر مند ہیں، لیکن سلیکون ویلی میں اس سے زیادہ تشویش اس امر پر ہے کہ چین کی سرمایہ کاری کو روکا گیا تو ترقی اور ایجادات متاثر ہوں گی۔ بے ایریا کونسل اکنامک انسٹیٹیوٹ کے شان رینڈولف نے اس بارے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیرفز کے ذریعے ایسا کیا جائے جس کے باعث ممکنہ طور پر وسیع پیمانے پر تجارت کم ہو جاتی ہے، یا ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں جن کے سبب سرمایہ کاری متاثر ہو جو چین سے آ رہی ہے اور سود مند ثابت ہوئی ہے۔ یہ تھے شان رینڈولف کے الفاظ۔ لیکن یہ شعبہ کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں میں گزشتہ ہفتے تجارتی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ نے چین کی $34 ارب کی درآمدات پر ٹیکس لگایا، جس کے جواب میں چین نے بھی اتنی ہی مالیت کی امریکی درآمدات پر ٹیکس نافذ کر دیا۔ معاشی تجزیہ کار اینزو وان پیفیل نے اس بارے میں کہا۔ The Chinese government will take out its wrath on the US multinationals operating on چینی حکومت اپنا غصہ امریکہ کی ان کثیر القومی کمپنیوں پر اتارے گی جو چین میں کاروبار کر رہی ہیں۔ انہیں نئے قواعد میں جکڑا جائے گا، ٹیکس بڑھائے جائیں گے، خام مال کی رسد روکی جائے گی، اور بعض مخصوص شعبوں کے ملازم بھرتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تھے اینزیو وان پفیل کے الفاظ۔ یہ سب تو ہوگا، لیکن امریکہ کے سابق تجارتی مندوب اسٹیفن لینڈے کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں زیادہ نقصان چین کو ہوگا۔ China has a lot more stake than the United States in this negotiation. We will be harmed. اس معاملے میں امریکہ سے زیادہ چین کی معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ امریکہ کو نقصان ہوگا، کچھ امریکی کمپنیوں کو یقیناً چین چھوڑنا پڑے گا، لیکن چین کی معیشت اندرونی طور پر زیادہ مضبوط نہیں، وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ یہ تھا اسٹیفن لینڈے کا تبصرہ۔ حکومتوں کی سطح پر کشیدگی کے برعکس سلیکون ویلی میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں امریکہ اور چین کی پہلی اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہوئی، جس میں مشترکہ مقاصد کے حصول پر توجہ دی گئی۔ شرکا نے کہا کہ دونوں ملک صحت عامہ، گاڑیوں اور ڈرونز کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فاؤنڈرز ایکس وینچرز کی ہیلن لیانگ نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ جغرافیائی سیاست کے دباؤ یا اختلافات سے قطع نظر، ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے معاشرے کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، صحت عامہ، ٹرانسپورٹ اور مالیاتی شعبوں میں۔ یہ تھے ہیلن لیانگ کے الفاظ۔ وہ ایک ایسے ادارے کی سربراہ ہیں جو چینی سرمایہ کاروں سے تعلقات قائم کرنے میں تعاون کی مہارت رکھتا ہے۔ انہوں نے پائپر نام کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی ہے، جو ایک ڈو اٹ یور سیلف کمپیوٹر کٹ ہے۔ وہ اسے چین کے تعلیمی شعبے میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پائپر جیسی کمپنیاں ہمیشہ چین کی طرف دیکھتی ہیں کیونکہ وہاں بہت بڑی تعداد میں صارفین مل سکتے ہیں۔ دا فیوچر سوسائٹی کے صدر نکولس میائی ہی نے کہا، ہم سلیکون ویلی سے تہلکہ مچانے والے ٹیکنالوجی بزنس ماڈل دیکھتے آئے ہیں، یہ صورتحال بدل رہی ہے۔ اب ہم چین سے نئے بزنس ماڈل دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں۔ یہ تھے نکولس میائی ہی کے الفاظ۔ انہوں نے تہلکہ کے بجائے دراصل ڈسرپشن کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ سلیکون ویلی میں ایسی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو ڈرامائی ہو اور انڈسٹری پر جس کے نتائج کی پیش گوئی نہ کی جا سکتی ہو۔ یہ ہے وہ امکان جو مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کے مالکان کو جوش میں مبتلا کر دیتا ہے اور واشنگٹن میں قانون سازوں کو تشویش میں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔